اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بقیہ 12 رکعتوں میں 29 پارے کی 10 صورتیں ہم سنیں گے۔ 29 پارے میں کل صورتیں 11 ہیں، لیکن اس کی آخری صورت جو ہے وہ چونکہ سورہ عمہ یا تسالون کا جوڑا ہے، اس لیے وہ انشاءاللہ تعالی کل شامل کریں گے۔ ان صورتوں کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ ان کا انداز بھی تقریباً وہی ہے کہ جو ان 7 مکی صورتوں کا تھا جو کل ہم نے سنی تھی، سورہ قاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک۔ ان سب کا بھی اصل مرکزی مضمون جو ہے وہ قیامت، جزا و سزا اور جنت اور دوزخ۔ یوں سمجھئے کہ انذار جو اصل مقصد ہے نبوت و رسالت کا، مبشرین و منذرین، تو اس میں جو انذار کا پہلو ہے وہ ان تمام صورتوں میں غالب ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر، خاص طور پر جو حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے اہم آیات ہیں، میں انہی کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سورہ ملک کا آغاز ہوتا ہے بڑی ہی پرجلال انداز میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، اصل اختیار، اور وہ ہر چیز پر قادر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا۔ اس آیت کے مضمون کو علامہ اقبال نے اس شعر میں ادا کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس نیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ جو ہماری حیات دنیاوی ہے، اس کی اصل غرض و غایت جو ہے وہ امتحان ہے۔ یہ ایک امتحانی عرصہ ہے کہ جو ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کی شان بڑے ہی پرجلال انداز میں بیان ہوئی ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو حسير۔ اللہ تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں طباقا، ایک دوسرے پر تہ بر تہ، اور تم اللہ کی اس تخلیق میں کہیں کوئی نقص نہ پاؤ گے۔ ذرا اپنی نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کہیں کوئی نقص، کوئی عیب نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ اپنی نگاہ کو لوٹاؤ اور دیکھو کہ کہیں کوئی عیب ہے۔ تمہاری نگاہ تھک ہار کر واپس آ جائے گی اور تمہیں ہماری اس تخلیق میں کہیں کوئی عیب یا نقص نظر نہیں آئے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کی ایک آیت بھی حکمت اور فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس میں ایک گویا کہ تصویر کھینچ لی گئی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو سیدھا اپنے ایک راستے پر چل رہا ہے اور اس کی نگاہ جو ہے ایک منزل پر جمی ہوئی ہے جہاں اسے جانا ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو اوندھے منہ گرا ہوا ہے زمین پر اور پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے۔ ان دونوں میں یہ جو تمثیل دی گئی ہے، ایک وہ انسان ہے کہ جو صرف اپنی حیوانی جبلتوں کی وجہ سے زندہ ہے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی آدرش، کوئی آئیڈیل، کوئی نصب العین نہیں ہے۔ یہ بالکل ان حیوانات کی طرح ہے جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ تو ان کا نقشہ کھینچا مکمن اعلی وجہ، اور ایک وہ ہے سویین اعلی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ایک انسان چل رہا ہے اور اس کی نگاہیں کسی منزل پر جمی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو آخرت کے ماننے والے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل گھر، ہماری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم آتی ہے۔ یہ جو اس کی پہلی 7 آیات ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک رائے ہے بہت سے محققین کی کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی تو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، لیکن چونکہ وہ جو پہلا تجربہ حضور کو ہوا، جیسے ہی آپ نے جا کے اس کا ذکر کیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ خبر بڑی عجیب تھی لوگوں کے لیے، مکے کے رہنے والوں کے لیے نبوت رسالت یہ بالکل ایک بھولی بسری شے تھی۔ لہذا عام طور پر یہ چرچا ہو گیا کہ معلوم ہوتا ہے کوئی دماغ میں فطور واقع ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی عبادتیں کر کر کے کوئی خشکی جو ہے بہت فلاں شخص کے دماغ میں پیدا ہو گئی ہے، تو کچھ اس طرح کا انداز جو ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں مجھے فرشتہ نظر آیا، معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل بھی آپ کو سائیکالوجی میں معلوم ہے کہ ہیلوسینیشنز کہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن نظر آنے لگتی ہے انسان کو، کوئی آواز نہیں ہے لیکن کان بجنے لگتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ چرچا جو ہے مکے میں ہوا، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا۔ اس رنج اور صدمے کے ازالے کے لیے، حضور کی دلجوئی کے لیے یہ ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی انسان کے پاس جتنا علمی ذخیرہ ہے وہ سب اس پر گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، نہ کوئی آسیب کا آپ کو اثر ہوا ہے، نہ کوئی آپ کے کوئی خلل دماغی کا کوئی عارضہ آپ کو ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہ گویا کہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ملول و غمگین نہ ہو، آپ ان کے کہنے سے کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو اجر ہے وہ کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، یعنی جتنی آپ کو یہ اذیت بخش باتیں سننی پڑ رہی ہیں اتنے ہی آپ کے درجات بلند سے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اعلیٰ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کوئی پاگل، کوئی مجنون، کوئی آسیب زدہ انسان کبھی ان لوگوں نے دیکھا ہے جو اتنا پاکیزہ اخلاق کا حامل ہو، جس کی زندگی میں اتنی طہارت اور نظافت ہو؟ اب یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی، حضور کی دلجوئی کے لیے۔ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دماغ کس کا پھر گیا تھا، بچل کون گیا تھا، آیا محمد کا دماغ کو خلل آ گیا تھا، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ ان کہنے والوں کا دماغ پھر گیا تھا؟ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمهتدین، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور کون وہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ ہے وہ 7 آیات کے جو بعض حضرات کی رائے ہے، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ قلم کے دوسرے رکوع میں قیامت کے سلسلے میں ایک دلیل آئی ہے بڑے عجیب انداز میں، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مجرموں کو اور جو ہمارے فرما بردار ہیں انہیں برابر کر لیں گے؟ یعنی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو برابر ہو گئے نیکوکار بھی اور بدکار بھی، بلکہ بدکار نفع میں رہے کہ کم سے کم یہاں تو انہوں نے عیش کر لی، اور جو بیچارے پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا، نہ جائے، وہ گھاٹے میں رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی احمقانہ باتیں کر رہے ہو، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے فرما برداروں اور باغیوں اور سرکشوں کو برابر کر دیں؟ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضور سے خطاب ہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تو اے نبی ذرا مجھے اور یہ جو انکار کرنے والے جھٹلانے والے ہیں ذرا ہمیں چھوڑ دیجئے، یعنی میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ اپنی توجہ ان کی طرف مبذول نہ رکھیں، آپ اپنا فرض منصبی ادا کرتے رہیں۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں دھیرے دھیرے لے آئیں گے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا، اور ان کو عذاب میں جا جھونکیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ذرا ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، ان کو مہلت دے رہا ہوں، اور میری چال جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے، اور ذرا جلدی نہ کیجئے جس طرح کہ جلدی کی تھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخر میں ایک عجیب بات ہے جس کا ذکر ہوا ہے، آج کل بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کے اندر قوت ارادی پیدا کر کے کچھ نفسیاتی ریاضتوں اور مشقوں کے ذریعے سے، اور پھر نگاہوں کے ذریعے سے کسی کی قوت ارادی کو کل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک فن ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بھی حضور پر آزمایا گیا تھا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ جو کفار ہیں یہ تو یہ چاہتے ہیں، قریب ہیں، ان کی کوشش یہ کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کے قدموں کے اندر لغزش پیدا کر دیں جب یہ ذکر کو سنتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور کہتے یہ ہے کہ یہ تو مجنون ہے، ان کو دماغی عارضہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے ان پر یہ تو ایک یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اس کے پہلے رکوع کے بارے میں اس وقت میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ دوسرا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بظاہر اس میں حضور سے خطاب کر کے کچھ باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل میں جو منکرین اور جو معترضین تھے ان کو جوابات دیے گئے۔ فرمایا گیا فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی کہ جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور مجھے قسم ہے اس کی بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے، جو عالم غیب کی اشیاء ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن تو اصل میں ایک رسول کریم کا پہنچایا ہوا ہے، مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کہا ہوا نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن کم ہی ہے جو ایمان تم لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی ہے وہ نصیحت کے جو تم اخذ کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا نزول ہے اس ذات کی طرف سے جو تمام جہانوں کی پروردگار ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات کہہ کر ہماری جانب منسوب کر دیتے، لاخذناہ بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ان کی شہرت کاٹ دیتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا کہ جو ان کو بچا سکتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو اصل میں یاد دہانی ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں وہ لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں اس کلام کو۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن قیامت کے دن حسرت بن کر آئے گا کفار کے حق میں۔ وہی بات جو حضور نے فرمائی ہے کہ القرآن حجت لک او علیک۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ تو یقین کے قابل بات ہے کہ اس پر پورا یقین کیا جائے۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے رب کی جو بہت عظمت والا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج آتی ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں، سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یہ کیا عذاب کی خبریں آپ دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ کافروں سے اس عذاب کو دفع کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں اس کا جو اکثر حصہ ہے بہت مشابہ آیات ہیں سورہ مومنین کی، جو ابتدائی 11 آیات انسان کی تعمیر سیرت کی اساسات جو ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں، اول و آخر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اعراض عن اللغو ہے، اسی طریقے سے اپنے شہوت کے اوپر قابو ہے، کنٹرول ہے، وہ تمام اوصاف اس سورہ مبارکہ میں گنوائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح آتی ہے، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب الیم، ہم نے نوح کو بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس ان پر آ دھمکے دردناک عذاب۔ اس سورت میں دو مقامات جو ہیں خاص طور پر توجہ کیجئے، وہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایک دعا میں تو نقشہ آتا ہے کہ وہ عرض کر رہے ہیں فریاد کے طور پر بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار، میں نے اپنی قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے ہر طرح پکارا ہے۔ وہ جو نقشہ ہے ذرا سنیے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کس انداز سے ایک داعی حق کو اس راستے میں اپنے آپ کو کھپانا چاہیے، وہ بین السطور میں آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا اور دن کو بھی پکارا، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں نے جتنی ہی انہیں دعوت دی ہے حق کی طرف ان کے اندر فرار ہی بڑھتا چلا گیا، یہ اور بھاگتے چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں نے ان کو دعوت دی کہ یہ تیری طرف رجوع کریں تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، اپنے کپڑے اپنے سروں کے گرد لپیٹ لیے کہ میری بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے، اور انہوں نے استکبار پر اصرار کیا اور تکبر کیا اور گھمنڈ کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں علل اعلان بھی پکارا ہے، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں ببانگ دوہل بھی دعوت پہنچائی ہے، اور علیحدہ علیحدہ خفیہ علیحدہ جا کر بھی ان لوگوں سے باتیں کی ہیں، لیکن یہ کہ میری اس دعوت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ چنانچہ سورت کے آخر میں پھر جو دعا ہے یہ ایک ایسی دعا ہے کہ شاید ہی کسی اور رسول کی زبان سے یہ دعا نکلی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی، لہذا اب ان کی طبیعت کے اندر جو اس کے آثار ہیں، اس کی کیفیات ہیں. وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے عرض کیا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی بستہ مت چھوڑ. اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے ایک گھر کو بھی ان کے چھوڑ دیا تو ان کی اولاد اور آئندہ نسل میں بھی صرف یہ کہ فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نسل اب بگڑ چکی ہے، ان کی سرشت خراب ہو چکی ہے، ان کی فطرت کج ہو چکی ہے. اب نہ صرف ان سے بلکہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی خیر کی کوئی توقع نہیں. رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مومنا وللمومنین والمومنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. ذرا غضب کی کیفیت کا اندازہ کیجئے. رسول اگرچہ نوع انسانی کے حق میں ہر رسول جو ہے نہایت شفیق بن کر آیا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کی اس اعراض اور انکار اور استہزاء کا جو بھی اثر ان کی طبیعت میں ہے وہ اس دعا سے حاضر ظاہر ہو رہا ہے. پروردگار میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے اہل ایمان میں سے، اور ان ظالموں کو تو اب ہلاکت اور تباہی کے سوا کوئی اور شے نہ دے. اس کے بعد سورہ جن آتی ہے، اس کے بارے میں میں اس وقت کچھ عرض نہیں کر سکتا. پھر جو جوڑا ہے قرآن مجید کے حسین ترین جوڑوں میں سے، وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر. ان دونوں میں حضور سے خطاب ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. مزمل کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اور مدثر لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، معنی ایک ہی ہے. دونوں میں حضور کو حکم ہو رہا ہے اپنی عملی جد و جہد کے آغاز کا، لیکن اس کے رخ دو ہیں. ایک خود ذاتی ریاضت اور مشقت کے جو حضور سے کرائی گئی، اور بڑی شدید مشقت، وہ سورہ مزمل میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ آدھی شب، اب انقص منہ یا اس میں سے کچھ کم کر لو، اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ یا اور زیادہ کرو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھا کرو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اس کی کیفیات کو اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں جذب کرتے ہوئے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ جو آپ کے کاندھوں پر آنے والی ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطم واقوام وقیلا، اور یہ رات کا جاگنا جو ہے یہی ہے کہ جو نفس کو کچلنے میں بہت ممد اور مؤثر ہے، اور پھر جو بات نکلتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے. یعنی دعا جو ہے وہ رات کی تنہائیوں میں جو انسان کرتا ہے، وہ دعا بھی جاتی ہے براہ راست، اس کے اور رب کے مابین کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور یہ رات کے جاگنے کے نتیجے میں دن میں جو دعوت کا کام آپ کریں گے، وہ دعوت جو وہ جو قول آپ کا ہے، وہ بھی لوگوں کے دلوں میں تیر کی طرح جا کر لگے گا. یہ جو پہلی آیات ہیں اس کی، یہ بہت اہم ہے. ابتدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشقت اور ریاضت کا جو نصاب دیا گیا، اور پھر سورہ مدثر میں اس عملی جد و جہد کا اصل آغاز. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کی بڑائی نافذ کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کرو. یہ ہے در حقیقت حضور کی عملی جد و جہد کا اس دنیا کی حد تک منتہائے مقصود، کہ وہ نظام قائم ہو جائے کہ جس میں اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہو، مان لیا جائے کہ آخری اختیار اسی کا ہے. یہ دنیا کی جد و جہد کا مقصود ہوگا، اور نقطہ آغاز ہوگا انذار، لوگوں کو خبردار کرنا آخرت کے بارے میں. اور اصل مقصود جو ہے نسب العین، وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح جو ہے. نسب العین کے درجے میں کوئی اور شے نہیں آئے گی. بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کی جو اثرات ہیں ان کو اپنے قلب اور روح کی گہرائیوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو عمل کے پہلو آ رہے ہیں ان کو زندگی میں عملاً اختیار کرنے کی ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.